وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی سامعین، پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی تازہ عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. جنگ بندی کے بعد بھی انتہا پسند صہیونیوں اور اسرائیلی فوجیوں کی مسلمانوں کے قبلہ اول پر یلغار. فلسطین کے استقامتی گروہوں کا صہیونی حکومت کو سخت انتباہ. ایٹمی معاہدوں کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا ہوگا اور پابندیوں کا خاتمہ امریکہ کی قانونی ذمہ داری ہے. ایران کے اعلی حکام کا واضح اعلان. ہندوستان میں کورونا کی سنگین صورتحال، پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 4500 افراد لقمہ اجل بن گئے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. انتہا پسند صہیونیوں اور صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں واقع شیخ جراح محلے اور مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے. المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجوں نے پیر کو مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر باب المغاربہ کو صہیونی انتہا پسندوں کے لیے کھول دیا اور مسجد الاقصی میں گھس کر صحن اور چھت پر چڑھ گئے اور مورچہ بندی کر دی، اور ساتھی قبۃ الصخرہ پر بھی مورچہ بند ہو کر صہیونیوں کی مدد کرتے رہے. یہ جارحانہ اقدام صہیونی اداکاروں کی جانب سے مسجد الاقصی کے دروازوں کو توڑنے اور طاقت کے بل پر اس میں داخل ہونے کے بعد انجام پایا ہے. فلسطین کے نائب وزیر اوقاف حسام ابو الرب نے اس سلسلے میں کہا کہ پیر کی صبح جو کچھ ہوا وہ مقدس مقامات کے خلاف جہریت، دینی طالب علموں اور نمازیوں پر حملہ، نیز مسجد الاقصی سے نمازیوں کا اخراج تھا. صہیونی فوجوں نے اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کے قدیمی محلوں کے نوجوانوں کو زد و کوب بھی کیا. الشیخ جراح محلے میں بھی غاصب صہیونی فوجوں نے محاصرے کو ختم کرانے کے لیے ہونے والے مظاہرے کے شرکا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر ربر کی گولیاں فائر کیں، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے. صہیونی فوجوں نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا. صہیونی فوجوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے گزشتہ روز بھی مسجد الاقصی پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجوں درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں. صہیونی حکومت کے ان جارحانہ اقدامات کے بعد فلسطینی استقامتی گروہوں نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ جنگ بندی کو مستحکم بنانے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور صہیونی حکومت نے اگر اپنے وعدوں پر عمل نہ کیا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے صہیونیوں کو مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت کی بابت خبردار کیا ہے. تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے اعلان کیا ہے کہ حماس شیخ جراح کے باشندوں کو نکالنے یا مسجد الاقصی کو تقسیم کرنے اور اسلامی آثار و مقدس مقامات کو مٹانے کے لیے کسی بھی طرح کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. القانو نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غاصب دشمن کا مقابلہ کرنے کا آپشن تیار ہے کہا کہ ہم صہیونی دشمن کو کسی بھی طرح کی حماقت اور ایسے کسی بھی اقدام کی بابت خبردار کرتے ہیں جو بیت المقدس میں جھڑپ اور کشیدگی پر منتج ہو. صہیونی فوجوں نے انتہا پسند صہیونیوں نے گزشتہ روز بھی جنگ بندی کے اعلان کے صرف 2 دن بعد مسجد الاقصی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں. غاصب صہیونی فوجوں نے پیر کو بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں سے 500 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. صہیونی دشمن کو مستقبل میں مزید شکستوں کا منہ دیکھنا پڑے گا، یہ بات یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے کہی. سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت یمن کو اس جہریت کا سامنا ہے جس کی نگرانی امریکہ کر رہا ہے، اور اس کا نقشہ غاصب صہیونی حکومت اور برطانیہ نے مل کر تیار کیا، جسے ان کے نمکخوار عملی جامہ پہنا رہے ہیں. الحوثی نے مزید کہا کہ فلسطینی قوم پر جاری صہیونی جہریت اور اس کے مظالم خود صہیونی دشمن کے زوال کو رقم کریں گے. یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے مزید کہا کہ فلسطینی استقامت اور صہیونی دشمن کی حالیہ مارکہ آرائی کا ایک اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ صہیونیوں کے خلاف ہونے والے جد و جہد میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور یہ فلسطینی بھائیوں کی آپسی ہم آہنگی اور اتحاد و ہمدلی کے ذریعے ہی ممکن ہو پایا. سید عبدالملک نے کہا کہ سامراجی کوشش یہ ہے کہ خود ساختہ صہیونی ریاست اسرائیل کے ساتھ دوستی پر عرب اور اسلامی ممالک کو آمادہ کر کے فلسطین کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے، مگر اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر فلسطین کی دلیر اور شجاع قوم کی پشت پناہی کریں. یمن کی قومی حکومت کے سربراہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ صہیونی دشمن کو مستقبل میں مزید شکستوں اور ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا. ایرانی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی نے غاصب صہیونی حکومت پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غاصب سینی فوج اور غزہ کے مظلوم عوام کے درمیان فوجی جنگ بظاہر ختم ہو گئی ہے، تاہم قانونی جنگ بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت جرائم پیشہ سینی حکومت کو عالمی عدالت انصاف کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ تمام عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی فورموں پر جرائم پیشہ صہیونیوں کا تعاقب کیا جانا چاہیے اور دنیا کے تمام قانون دانوں اور حریت پسندوں پر اس حوالے سے بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ پابندیاں ختم کرنا امریکہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے تازہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے دور میں لگائی جانے والی پابندیوں کا خاتمہ ایک قانونی ذمہ داری ہے، مذاکرات میں دباؤ کا حربہ نہیں۔ محمد جواد ظریف نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں ٹرمپ کے کام بھی نہیں آئیں اور موجودہ امریکی حکومت کے کام بھی نہیں آئیں گی، لہذا امریکہ نے اپنی بدماشی سے ایرانی عوام کے اربوں ڈالر کے جو اثاثے روک رکھے ہیں انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے پہلا قدم ایران کو نہیں امریکہ کو اٹھانا ہوگا۔ ایران اور چار جماعت گروپ نیز ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اصول صرف ایک ہے، ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ طور پر نکلنے والا امریکہ پہلے تمام پابندیاں ختم کرے، پھر پابندیوں کے خاتمے کی جانچ پڑتال ہو، اس کے بعد ایران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ بحال کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اپنے تازہ انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ تاحال امریکہ کو ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دی ہے جن سے پتا چلتا ہو کہ ایران نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے لازمی اقدامات انجام دی ہوں جو پابندیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور چار جماعت گروپ کے ارکان جن میں فرانس، برطانیہ، روس، چین اور جرمنی نیز یورپی یونین شامل ہے، ایٹمی معاہدے کی بحالی اور امریکہ کے اس معاہدے میں واپسی کے لیے ویانا میں کئی بار مذاکرات کر چکے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے پہلے واضح کر دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد اسی وقت شروع کرے گا جب امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی تمام غیر قانونی ظالمانہ ایک طرفہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ایران کو ایک واضح میکانزم کے ذریعے پابندیوں کے خاتمے کے مکمل طور پر یقین حاصل ہو جائے گا۔ ایران میں آج خرم شہر کی آزادی کا دن یوم استقامت و ایثار و فتح کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے سرکاری اور عوامی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جن میں معدوم عراقی ڈکٹیٹر صدام کے ذریعے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے اسباب اور اس جنگ میں ایران کی فتح کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خرم شہر کی آزادی اور ملک کے دفاع کے لیے جان نچھاور کرنے والے شہیدوں اور جانبازوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ 24 مئی 1982 کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور بری فوج کے جوانوں نے بیت المقدس فوجی آپریشن کے دوران خرم شہر کو عراقی ڈکٹیٹر صدام کی باسی فوج سے آزاد کرا لیا تھا۔ خرم شہر کی آزادی سرزمین ایران کے دفاع مقدس کی تاریخ کا زرنی باب ہے اور اس دن کو ایرانی کیلنڈر میں یوم استقامت و ایثار و فتح کا نام دیا گیا ہے۔ خرم شہر کی آزادی کی اہمیت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کرایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ تہران علاقے کے سبھی ملکوں من جملہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات اور علاقائی تعاون میں ریاض کی شراکت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہفتہ وار آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ علاقائی ڈائیلاگ کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی ڈائیلاگ میں سعودی عرب کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ ریاض تعمیری سیاست سے کام لے اور ماضی کی مخاصمانہ پالیسی سے دوری اختیار کرے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایٹمی معاملات پر کہا ہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کو صرف سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ہی ایٹمی تنصیبات تک دسترسی فراہم کی جا سکتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ IAEA کے ساتھ عارضی سمجھوتے کی مدت میں توسیع کے بارے میں مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سمجھوتے کی مدت میں توسیع کی صورت میں بھی IAEA کو سیف گارڈ معاہدے سے ہٹ کر کسی بھی قسم کی دسترسی فراہم نہیں کی جائے گی۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ کہنا تھا کہ ویانا میں جاری ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں بھی قابل توجہ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ نئی امریکی حکومت کو پچھلی حکومت کے لب و لہجے سے دوری اور ایرانی عوام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے شکست خوردہ پالیسی سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران کے لیے ایٹمی معاہدے کا اصل متن ہی معیار ہے اور اس بین الاقوامی معاہدے میں جو لکھا گیا اس پر الف سے یہ تک عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کے تحت پابندیوں کے خاتمے کے فوائد کا حصول ایران کے لیے یقینی ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اسی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے میں تعطل کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ ایران کے اسٹریٹجک صبر کی وجہ سے زندہ ہے، حالانکہ امریکہ نے اسے نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جبکہ یورپ نے بھی اپنی بیعملی کے ذریعے ایران کو اس معاہدے کے فوائد سے محروم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4400 افراد کورونا سے لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 2,22,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 4,445 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی کل تعداد 2,67,52,000 سے زائد ہے۔ دہلی اور یوپی کے بعد ریاست بہار میں بھی لاک ڈاؤن کی مدت 1 جون تک بڑھا دی ہے۔ اس کی اطلاع خود بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا ہے اور اس کی مدت 1 جون تک بڑھائی جا رہی ہے۔ کورونا کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت اگرچہ کم ہو رہی ہے، لیکن اس مہلک بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 3,00,000 کو پار کر گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 4,454 نئی اموات کے ساتھ ہی ہندوستان میں اس وبائی بیماری سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,03,720 تک پہنچ گئی ہے۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 88,620، کرناٹک میں 25,282، دہلی میں 23,202 اور تامل ناڈو میں 20,468 افراد اس بیماری سے لقمہ اجل بنے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,22,315 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اسی مدت میں کرونا وائرس سے متاثر 3,02,544 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس سے اب ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملوں کی تعداد گھٹ کر 27,20,716 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کی تباہ کاری کو روکنے کے لیے دہلی سمیت ہریانہ، تامل ناڈو، راجستھان، کیرلا اور اب بہار میں بھی لاک ڈاؤن کی میعاد بڑھا دی گئی ہے۔ دہلی میں آئندہ ہفتے سے ان لاک کا عمل شروع ہوگا، لیکن یہاں بلیک فنگس کے بڑھتے معاملے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ دہلی میں بلیک فنگس کے معاملے بڑھ کر 500 تک پہنچ گئے ہیں۔ دہلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ بلیک فنگس کے علاج کے لیے کئی سینٹر بنائے گئے ہیں، لیکن اس علاج کے لیے دوا کا فقدان ہے۔ دہلی میں ویکسین کی کمی کے سبب 18 سے 44 سال کی عمر کے افراد کے لیے قائم کردہ ویکسین سینٹر فی الحال بند کر دیے گئے ہیں اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ امریکی کمپنیاں فائزر اور موڈرنا نے دہلی کو براہ راست ویکسین دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ساتھ ہی ڈیل کریں گی۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 مارچ کے بعد کرونا کے سب سے کم 1,550 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 207 کرونا مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ دہلی میں پازیٹیوٹی ریٹ 2.5% تک پہنچ گئی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ دفاعی اور فوجی طاقت کا اصول ہر ملک کا مسلم حق ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی اس اصول کے تحت اپنے حق کے دفاع اور دشمن کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے دفاعی و فوجی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ایران کی بری، بحری اور فضائیہ کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے اسی تناظر میں کہا ہے کہ آج ہمارا ملک موجودہ صدی کے بے مثال دور میں داخل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دفاعی اور عوامی طاقت کے امتزاج نے ملک کو ایسی طاقت عطا کر دی ہے جو انتہائی قابل بھروسہ ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. بریگیڈیئر جنرل امیر خاتمی نے مزید کہا کہ ایران کی اس طاقت کا مختلف میدانوں میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور ہمارا دشمن کفے افسوس ملتے ہوئے اپنی برتری ختم ہو جانے کا اعتراف کر رہا ہے. ایران کے وزیر دفاع نے ایران کی دفاعی اسٹریٹجی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ عسکری شعبے کے تمام میدانوں میں اسٹریٹجک ہتھیاروں کا حصول ہمارے مقاصد میں سر فہرست ہے اور میزائل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آج ہم حقیقی طاقت حاصل کر چکے ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران کا شمار دنیا کے سر فہرست ممالک میں ہوتا ہے جبکہ الیکٹرانک ریڈار اور سائبر سمیت دیگر شعبہ جات میں بھی ایران کسی سے پیچھے نہیں ہے. آج ایران کی میزائلی طاقت اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر عالمی سطح کی جدید ترین ٹیکنالوجیوں میں شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایران کے پاس دور مار والے بلسٹک میزائل حاج قاسم 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. تیز ترین جنگی طیاروں کی طاقت اور میزائلوں کے ساتھ پرواز اور حملہ کرنے کی صلاحیت فضائیہ کی وہ بے مثال طاقت ہے کہ جس نے ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو مضبوط و مستحکم بنا دیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران نے یہ تمام صلاحیتیں اور دفاعی و فوجی شعبے میں پیش رفت سخت ترین پابندیوں کے دور میں حاصل کی ہے. ایران کی یہ دفاعی صلاحیتیں ہی اس بات کا باعث بنی ہیں کہ دشمن سخت ترین حالات میں ایران پر حملے کی جرات نہ کر سکا. اس بات کے بہت سے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون اس خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ نہیں کرتی کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس کی امریکہ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. امریکہ کے میگزین نیشنل انٹرسٹ نے ایران کی دفاعی فوجی صلاحیتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیت ایک حقیقت ہے اور ایران اسے پوشیدہ بھی نہیں رکھتا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطابات میں کئی بار اشارہ فرمایا ہے کہ اسلامی نظام کی دفاعی طاقت سے مراد یہ ہے کہ عالمی مزور طاقتوں کے ذہنوں میں ایران پر حملہ کرنے کا خیال تک نہ آئے اور وہ ایران اسلامی پر جارحیت کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کریں. بہرحال ایران کے وزیر دفاع کا یہ حالیہ بیان کہ ایران اپنی دفاعی طاقت کو گہری اور صحیح منطق کے مطابق استعمال کرے گا اور وہ یہ کہ خطے کے تمام ممالک کو یکساں سلامتی حاصل ہونی چاہیے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران خطے میں اجتماعی سلامتی کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. سامعین یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ اور سیاسی گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب غزہ کے جو صورتحال اور فلسطینیوں کی عظیم کامیابی نے یقینی طور پر دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ کی توجہ کو مبذول کرایا ہے اور حقیقی معنوں میں غاصب صہیونی حکومت کو ایک شرمناک پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عالمی میڈیا اور علاقائی میڈیا اس پورے مثلاً ماحول کو منعکس کر رہا ہے وہاں پر سعودی عرب کا جو میڈیا ہے وہ کچھ اس کی اور تصویر پیش کر رہا ہے اور غزہ اور فلسطین کے بارے میں اس کے خاص اہداف اور مقاصد ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ عالمی میڈیا میں بہرحال اس دفعہ غزہ اور موجودہ اس شمشیر القدس نامی جو آپریشن یا جنگ رہی ہے اس کو اچھی کوریج ملی ہے, لیکن پھر بھی ہم اگر غیر جانبدارانہ نگاہ سے دیکھیں تو عالمی میڈیا پہ صہیونی لابی کا قبضہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو بھی میڈیا کے ماہرین ہیں اس کو قبول کرتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں, میڈیا ہاؤس ہیں, وہاں پہ زائنسٹ لابی موجود ہے اور وہ اپنے ان اہداف کو لے کے آگے چلتی ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالم اسلام سے متعلق ہیں, آئندہ کی دنیا کی پالیسیز ہیں
اور عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, حتیٰ کلچر کے عنوان سے, اقتصاد کے عنوان سے, سیاسی شعبے میں, سیاسی سماجی شعبے میں, ہر ایک میں وہ ان کا ایک اپنا بڑا پلان ہے اور وہ عرصے سے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ نے جس کا ذکر کیا غزہ کی جو موجودہ جنگ تھی, تو اس میں بھی زائنسٹ لابی نے جہاں پہ عالمی سطح پہ ایک پوری کمپین چلائی, شروع میں تو بالخصوص اسے پرو اسرائیلی پرو صہیونی کمپین کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن سوشل میڈیا نے آ کے اس کے اندر ان کے بعض جو جھوٹ اور غلط بیانیاں تھیں ان کو جب ثابت کیا تو پھر ان کے ہاں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی, لیکن اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر جانبدارانہ تھی, اس میں بھی جانبداریت جو ہے وہ جھلک رہی تھی. لیکن جو خطے کے اخبارات, میڈیا, یا آپ اس کو ذرائع ابلاغ کہیں, اور اس میں بھی ہم اگر تھوڑا سا, چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ جو خود سعودی عرب جو خطے کے اندر اسلامی ممالک عنوان سے یا اپنے آپ کو اپنے بعض مقدسات کی وجہ سے ایک برتر سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالم اسلام کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کے لیے وہ بہت سارے اس کے دعوے بھی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس غزہ کی جنگ میں بھی جو سعودی کنٹرولڈ میڈیا تھا, اور وہاں پہ تو ظاہر کنٹرولڈ ہی ہے, آزاد کا تو تصور ہی نہیں ہے, جہاں پہ اتنی زیادہ پابندیاں ہیں انسانی حقوق کے عنوان سے, وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کے عنوان سے بھی بہت زیادہ پابندیاں ہیں. لہذا جب ہم سعودی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ آل سعود میڈیا ہے یا حکومتی میڈیا ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کے عوام کی, تجزیہ نگاروں کی, یا وہاں کے جو ماہرین, دانشور, تجزیہ نگار, ان کی آرا نہیں ہے. ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے اسی کو وہ حکومتی موقف کے اندر جو ہے وہ میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے, اور جو ان کے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, تو اس میں وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جو آل سعود اور سعودی عرب یا اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی قوتیں ان کا جو موقف ہے. اس لحاظ سے دو تین چیزوں کو ہم بڑے آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگ سے پہلے کی جو صورتحال اور جنگ کے بعد کی صورتحال. جنگ سے پہلے بھی بنیادی طور پہ انہوں نے اس کا تمام تر جو ہے وہ ملبہ حماس پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں کہا جی اسرائیل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, حماس نے یہ کیا, حماس نے وہ کیا, اور فلاں فلاں. تو ان کا میڈیا حماس کو نشانے پہ لیے ہوئے تھا, اور اس کو ایک باغی کے طور پہ پیش کر رہا تھا, اور ایک جذباتی قسم کا ایک ادارہ بنا کے پیش کر رہا تھا کہ یہ خود بخود جو ہے وہ جنگ پسند ٹولہ ہے, اور خود ہی جنگ کے لیے جو ہے نا چیزوں کو تیار کرتے ہیں اور بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں, فلاں فلاں. تو اس کو بہت زیادہ انہوں نے جنگ سے پہلے اس چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کے محمود عباس, یعنی وہاں کی جو الفتح, یا آپ اس کو کہیں گے وہاں کی جو ایک نیم خود مختار انتظامی ہے, اس کے ساتھ بھی حماس کے اور جہاد اسلامی کے ٹکراؤ کو بہت زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا, اور اس سے یعنی یہ ثابت کیا کہ بہت زیادہ اندرونی اختلافات ہیں, یعنی وہ فلسطین کے اندرونی اختلافات کو بتا رہے تھے, نہ کہ حماس, اور یعنی اس سے جو میڈیا سے یہ پیغام جا رہا تھا کہ یہ فلسطینی کیا اسرائیل کا مقابلہ کریں گے, یہ تو خود آپس میں دست بگریبان ہیں اور آپس میں یہ تنظیمیں. تیسری یہ چیز ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ایسے, جسے کہتے ہیں نا, ڈاکومنٹریز دکھائیں, ایسی رپورٹس دکھائیں, ایسے مناظر دکھائے کہ جس کے اندر فلسطینیوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے. یعنی کیا کیا, بجائے یہ کہ جو انہیں کامیابیاں مل رہی تھیں ان کو دکھانے کی بجائے وہ لاشیں دکھاتے تھے, وہ گری ہوئی بلڈنگ دکھاتے تھے, لوگوں کے اس کیفیت کو دکھاتے تھے کہ جو انتہائی غم اور تکلیف میں ہیں, اور یعنی گویا میڈیا کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ عوام جو ہیں وہ تو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن صرف حماس جو ہے وہ اس کو, جنگ کو جاری رکھیں. تو یہ گویا اس کا, قوم کا, فلسطینیوں کا مورال گرانے کی انہوں نے پوری ناامیدی پیدا کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, حماس کو انہوں نے, اور جہاد اسلامی کو, ان کی جو عربیت ہے نا اس کو بھی مشکوک کیا. انہوں نے کہا یہ تو عربی نہیں, یہ تو باہر سے ایران سے کنٹرول ہو رہے ہیں. یعنی اس چیز کو انہوں نے اتنا بار بار پیش کیا ہے کہ حماس جی انقلاب اسلامی سے وہ لے رہی ہے, جہاد اسلامی جو ہے وہ ایرانی سپاہ قدس اور قدس بریگیڈ کے حکم پہ یہ کر رہی ہے, یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایران نے ایک اپنی پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے. تو اس میں بھی حماس, جہاد اسلامی اور جتنی بھی وہاں پہ دوسرے جہادی گروپ سے القسام بریگیڈ وغیرہ, تو ان کو انہوں نے بجائے یہ کہ وہاں کا ہیرو بنا کے پیش کرے سعودی میڈیا, اس کو ایجنٹ بنا کے پیش کرے. تو یہ تو ایرانی ایجنٹ ہے, ایرانیوں کے کہنے پہ یہ لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ اس طرح کے اور بہت سارے مناظر ہیں. اور جنگ کے بعد, یعنی جنگ بندی کے بعد جو صورت حال آئی, اس میں بھی انہوں نے کہیں پہ بھی آپ کو ان کے میڈیا میں وہ خوشی کا تاثر, وہ جشن, وہ جو فلسطین کی گلی کوچے میں جو ہے وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور بربادی اور تباہی, اور اس کو ایسے بیان کر رہے تھے کہ بھائی شکست ہو گئی ہے. یعنی وہ اپنے میڈیا سے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ بجائے یہ کہ اس کامیابی سے لوگوں کے مورال کو اپ کریں, حوصلے اور عزم کو, انہوں نے اس انداز سے اس کو پیش کیا کہ لوگ کہیں کہ شکست خوردہ ہیں, ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اور عرب مارے گئے اور فلاں فلاں فلاں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کی اور عالمی سیاست کے عنوان سے عرب میڈیا کی جو بددیانتی ہے, وہ یہ کہ اس کو بار بار مصر اور اردن کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے کہ جناب مصر, اردن اور سعودی عرب اگر نہ ہوتے تو یہ تو غزہ تباہ ہو جاتا, ہم نے کوشش کی ہے اور یہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور فلاں. تو یہ بہت ساری چیزوں کو سعودی عرب نے حقائق کے برعکس توڑ مروڑ کے پیش کیا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹ کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا, بلکہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر وہ یقیناً اس طرح کے میڈیا کو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ان کا اعتماد بھی لوگوں کی نظروں میں مجروح ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.